اسلام ہو جائے۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ سورۃ القصص کا تعارف جاری تھا اور اس سورہ مبارکہ میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے احوال کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو احوال یہاں بیان کیے گئے اس میں ایک واقعہ یہ بھی تھا کہ جب آپ مصر سے مدین کی طرف تشریف لے گئے اور مدین پہنچے تو وہاں پر آپ نے دیکھا کہ ایک کنویں کے پاس بہت سارے لوگ پانی نکال رہے ہیں، کنویں سے پانی جو ہے وہ نکال رہے تھے، اور وہیں پر دو لڑکیاں کھڑی تھیں جو اس رش سے تھوڑا سا دور ہٹ کر تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا کہ تم جو ہے یہ پانی کیوں نہیں ابھی نکال لیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ابھی رش ہے، مردوں کے اندر ہم نہیں گھس سکتے، اس لیے ہم دور کھڑی۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ان کو پانی نکال کر دے دیا اور وہ دونوں لڑکیاں چلی گئیں، اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس وقت بھوک لگی ہوئی تھی تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھانے کے لیے دعا کی۔ وہ دونوں لڑکیاں کہ جن کو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پانی بھر کر دیا تھا وہ حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادیاں تھیں۔ جب وہ اپنے روٹین کے وقت سے کچھ پہلے حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچ گئیں تو انہوں نے پوچھا کہ بیٹی آج تم اتنی جلدی کیسے آ گئیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ایک نوجوان مل گیا اور اس نے ہمیں جو ہے یہ جلدی پانی بھر کر دے دیا۔ تو شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اسے میرے پاس لے کر آؤ۔ چنانچہ یہ لے کر آئیں، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح چلے کہ آپ آگے آگے اور حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی جو ہیں وہ پیچھے پیچھے تھی، اور یوں جو ہے آپ نے راستہ طے کیا۔ یہ ایک حیا کا اظہار تھا کہ ایک جوان لڑکی کے پیچھے چلنے کی بجائے آپ نے اس کے آگے چلنے کو پسند کیا اور وہ لڑکی آپ کے پیچھے پیچھے چلتی رہی۔ جب یہ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچے تو حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام سے بات چیت ہوئی اور اسی کے اندر یہ بات بھی ہوئی کہ موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس اجرت پر کام کریں گے۔ حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا کہ اگر تم 8 سال میرے پاس میری خدمت کرو تو میں اپنی ایک بیٹی کا نکاح تم سے کر دوں گا، اور اگر 10 سال پورے کرو تو یہ تمہاری طرف سے اضافی ہوں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ خدمت کے سال جو ہے وہ پورے کیے اور اس کے بعد آپ کا نکاح حضرت شعیب علیہ السلام کی شہزادی سے ہو گیا۔ اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی زوجہ محترمہ کو لے کر دوبارہ مصر کی طرف روانہ ہوئے تو راستے کے اندر ایک جگہ شدید سردی تھی، رات کی تاریکی تھی اور راستہ جو ہے وہ سمجھ نہیں آ رہا تھا، تو آپ نے اپنی زوجہ محترمہ سے فرمایا کہ ٹھہرو، مجھے دور آگ نظر آ رہی ہے، میں وہاں جا کے پتہ کرتا ہوں، آگ بھی کچھ وہاں سے لے کر آؤں گا اور راستے کا بھی پتہ کر لوں گا۔ وہاں جب آپ پہنچے تو دیکھا کہ ایک درخت ہے، وہ جو روشنی آپ کو دور سے نظر آئی سی جسے آپ آگ سمجھے تھے وہ ایک درخت ہے اور وہ پورے کا پورا روشن ہے، اور اس درخت سے ندا کی گئی، یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، اے موسیٰ بے شک میں اللہ ہوں تمام جہانوں کا پالنے والا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو معجزات عطا فرمائے، نبوت عطا فرمائی، اور آپ کی دعا کے اوپر آپ کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبی بنا دیا، اور پھر اس کے بعد ان دونوں حضرات کو فرعون کی طرف مبعوث فرمایا۔ آپ فرعون کی دربار میں پہنچے، فرعون کو جا کے ایمان کی دعوت دی، اس نے بجائے تسلیم کرنے سے آگے سے مقابلے بازی پر اتر آیا۔ پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اللہ تعالیٰ سے آپ کا کلام ہوا، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو توریت شریف عطا فرمائی، پھر یہ سارے کے سارے واقعات کا تذکرہ ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے حوالے سے فرمایا، کیونکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی موجود تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ اگر مسلمان ہو جاتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں دگنا اجر عطا فرمائے گا، اپنے نبی اور اپنی گزشتہ کتاب پر ایمان لانے کا بھی ثواب ملے گا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی کتاب پر بھی ایمان لانے کا ثواب ملے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے بارے میں فرمایا کہ قیامت کے دن جن بتوں کی یہ لوگ پوجا دنیا میں کیا کرتے تھے وہ بت ان سے گم ہو جائیں گے اور اس وقت ان کی مدد کو کوئی نہیں آئے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں گنوائیں اور اس کے ساتھ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں رات عطا فرمائی لیکن یہ رات دن میں بدل جاتی ہے، یعنی رات کے بعد دن آتا ہے، اچھا پھر دن کے بعد رات آ جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ قیامت تک ہمیشہ کے لیے رات ہی کر دے، یعنی کبھی دن کی روشنی ہی نہ نکلے، تو کون ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رات کر دینے کے بعد روشنی لے کر آ جائے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کا احسان ہے کہ رات کی تاریکی کے بعد وہ روشنی بھی عطا فرماتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ قیامت تک دن ہی دن کر دے، یعنی ہمیشہ دن ہی رہے اور روشنی ہی رہے اور رات کی تاریکی نہ آئے، تو پھر کون ہے کہ جو تمہارے پاس رات لے کر آ جائے جس کے اندر تم سکون حاصل کرو؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے رات بھی ہے دن بھی ہے۔ رات ہے جس میں سکون حاصل کیا جاتا ہے، آرام کیا جاتا ہے، اور دن ہے جس میں رزق تلاش کیا جاتا ہے، اور یہ ساری نعمتیں اس لیے کہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قارون کا واقعہ بیان کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے قارون نام کا ایک شخص تھا جو بہت زیادہ مالدار تھا، اتنا مالدار کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، کہ ہم نے اسے اتنے خزانے دیے کہ جن خزانوں کی چابیاں ایک زور آور جماعت پر بھاری تھی، یعنی اس کے اتنے خزانے تھے کہ ان خزانوں کے دروازوں کو جو چابیاں لگتی تھیں ان چابیوں کو اٹھانے کے لیے بھی جماعتیں درکار تھیں۔ تو کتنے کمرے ہوں گے جو اس کے خزانوں کے بھرے ہوئے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے قارون کو اتنا مال و دولت عطا کیا۔ اب جب اتنا مال و دولت ملا تو جیسے ہمارے معاشرے میں بھی ہوتا ہے کہ مالدار آدمی کو دیکھ کر ہر آدمی آہیں بھرتا ہے، یار کاش میرے پاس بھی ایسی گاڑی ہو، کاش میرا بھی ایسا بنگلہ ہونا چاہیے، کاش میرے پاس بھی اتنی مال و دولت ہو، میں بھی ایسے سیر کروں، یہ کروں، وہ کروں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قارون کو دیکھ کر بھی بہت سارے لوگوں نے یہی کیا کہ بڑی خواہشات کا اظہار کیا کہ کاش کہ ہمیں بھی اتنا مال مل جائے، ہماری بھی ایسی قسمت ہو جائے، کتنے نصیب والا یہ آدمی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اہل علم تھے، جو علم والے تھے، انہوں نے اس کے برعکس کہا، یعنی جو عام لوگ تھے جو دنیاوی زندگی کے طلبگار تھے، انہوں نے تو یہ کہا کہ اے کاش کہ ہمیں بھی اتنا مال مل جائے، جتنا ایسا مال مل جائے جیسا قارون کو ملا ہے، بڑی قسمت والا قارون ہے۔ لیکن جو اہل علم تھے جن کے پاس ایمان کامل تھا، انہوں نے جواب دیا کہ اے لوگوں تم پر افسوس جو اس طرح کی تمنائیں کرتے ہو کہ ہمیں اتنا مال مل جائے، اللہ کا ثواب بہتر ہے ایمان والے کے لیے اور اچھے عمل کرنے والے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ثواب جو ہے یہ اس قارون کے مال سے بہتر ہے، کیونکہ یہ مال فنا ہو جائے گا، یہ مال وبال کا ذریعہ بنے گا، اس مال کا حساب دینا پڑے گا۔ یہ مال جو ہے یہ دنیا میں راحت کے اسباب تو مہیا کر سکتا ہے لیکن راحت مہیا نہیں کر سکتا، جبکہ اللہ تعالیٰ کا ثواب جو ہے وہ بندے کی دائمی اور ہمیشہ کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اب اس کے بعد پھر قارون کو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے زکوٰۃ ادا کرنے کا جب فرمایا تو اس نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ پھر اس نے ایک عورت کو تیار کر کے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر معاذ اللہ تہمت لگوا دی۔ پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب جلال کا اظہار فرمایا تو قارون جو ہے وہ اپنے ان گناہوں کی وجہ سے برباد ہوا، اور اس کی بربادی کیسے ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے قارون کو اور جو قارون کا گھر تھا اسے زمین کے اندر دھنسا دیا۔ یعنی قارون بھی زمین کے اندر دھنس گیا اور اس کا مکان جو تھا، جو اس کے مال و اسباب، اس کی دولت، اس کے سونے چاندی کے ڈھیر تھے، یہ سب کے سب زمین کے اندر دفن ہو گئے، یعنی مسلسل جو ہے وہ زمین کے اندر اترتے گئے۔ تو اب وہ لوگ کہ جو کل یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں بھی قارون جیسا خزانہ مل جائے، جب انہوں نے قارون کا انجام دیکھا تو کہنے لگے کہ عجب بات ہے، اللہ تعالی رزق وسیع کرتا ہے اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہے اور تنگ فرما دیتا ہے، اگر ہم پر اللہ کا احسان نہ ہوتا تو ہمیں بھی زمین میں دھسا دیتا۔ یعنی اب وہ پہلے جو دنیا کے طلبگار تھے، اب وہ بھی اللہ کا شکر ادا کرنے لگے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ ہمیں ایسا مال نہیں دیا جس کا انجام یہ ہو کہ مال اور صاحب مال دونوں زمین کے اندر دھنس جائیں۔ اس کے بعد توحید کا بیان ہے، اور توحید کے بیان کے اندر اللہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ کے سوا کسی دوسرے کی عبادت نہ کر، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ کی ذات کے سوا ہر شے فانی ہے، اللہ ہی کا حکم ہے اور اسی کی طرف تم لوگوں کو پھیرا جائے گا۔ اس کے بعد سورۃ العنکبوت ہے۔ سورۃ العنکبوت قرآن پاک کی 29ویں سورت ہے، اور عنکبوت کا مطلب ہوتا ہے مکڑی کا جالا، جو مکڑی جالا بنتی ہے اسے عنکبوت کہتے ہیں۔ اس سورت میں اللہ تعالی نے مشرکوں کی بت پرستی کو مکڑی کے جالے کے ساتھ ایک مثال کے ذریعے بیان فرمایا، تو اس مناسبت سے اس کا نام سورۃ العنکبوت ہے۔ اس سورت کے اندر 69 آیتیں اور 7 رکوع ہیں۔ سورت کی ابتدا جو ہے یہ اس بات سے ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کا امتحان لیتا ہے، اور امتحان کے ذریعے لوگوں کو جانچا جاتا ہے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے مقبول بنیں گے یا یہ مردود بنیں گے، ان کا ایمان سچا ہے یا یہ اپنے دعویٰ ایمان کے اندر سچے نہیں ہیں۔ تو فرمایا کہ کیا لوگوں کا یہ گمان ہے کہ انہیں صرف اتنا کہنے پر چھوڑ دیا جائے گا کہ ہم مومن ہیں، ہم ایمان لے آئے، وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور ان کی آزمائش نہ ہوگی۔ یعنی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس انہوں نے کلمہ پڑھ لیا اور کہہ دیا کہ ہم مومن ہو گئے، تو اب اس کے اوپر ان کو چھوڑ دیا جائے گا کہ ٹھیک ہے آپ جو مرضی کرتے رہو۔ نہیں، ان کی آزمائش بھی ہوگی، کلمہ پڑھا ہے تو کلمے کی آزمائش بھی ہوگی، ایمان لائے ہیں تو ایمان کی آزمائش بھی ہوگی، اور ایمان کی آزمائش کے بعد جو ہے پھر ظاہر ہو جائے گا کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے اعمال صالحہ کرنے والوں کی فضیلت کو بیان کیا، اور اس کے بعد والدین کی اطاعت کا حکم دیا، اور اس کے ساتھ اچھے اعمال کا حکم بیان فرمایا۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ جو لوگ دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں ان پر ان کا گناہ بھی آئے گا، اور جن کو یہ گمراہ کرتے ہیں ان کا گناہ بھی ان کے ذمے آئے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کیا کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام 950 سال تک اپنی قوم میں رہے، 950 سال تک حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کے اندر رہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا بیان فرمایا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنی قوم سے توحید کا ان کو پیغام دیا اور انہیں سمجھایا، تو ان کا جواب آگے سے تسلیم کرنا نہیں تھا، بلکہ ان کا جواب یہ تھا کہ ان کو یا تو قتل کر دو یا ان کو جلا دو، وہ جو بتوں کو توڑنے کے اوپر انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کیا تھا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو آگ سے بچا لیا۔ اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے تذکرے کے بعد حضرت اسحاق، حضرت یعقوب اور ان کی اولاد کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبوت اور کتاب رکھی، اور جو ان کا دنیا آخرت کے اندر اجر ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا۔ پھر لوط علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنی قوم کو سمجھانا، اسے بیان کیا کہ اے لوگو تم وہ بے حیائی کرتے ہو جو دنیا کے اندر تم سے پہلے کسی نے نہیں کی، اور تم مردوں سے بدفعلی کرتے ہو اور ڈاکے مارتے ہو، لوگوں کے راستے کاٹتے ہو، اور اپنی مجلسوں کے اندر بری باتیں کرتے ہو۔ ان کی اور بھی بہت ساری برائیاں ہیں جو روایات کے اندر بیان کی گئی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو مہمان آئے، جنہوں نے آ کر آپ کو بیٹے کی بشارت دی تھی، ان کا بیان ہے۔ پھر حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب آنے کا بیان، پھر اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ، پھر قوم عاد، قوم ثمود، ان سب کا تذکرہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جتنی بھی قومیں ہیں جو نبیوں کے پیروکار نہ بنیں اور شیطان کے پیروکار رہے، تو انہوں نے اپنے اعمال کو نہ چھوڑا، یعنی جو ناپ تول میں ڈنڈی مارتا تھا اس نے وہ خیانت جاری رکھی، جو بدکاری کرتا تھا وہ بدکاری میں پڑا رہا، جن کے دوسرے گناہ تھے وہ اپنے ان کاموں میں لگے رہے۔ تو ان سب کے پیچھے جو بنیاد تھی وہ کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے مزین کر دیے، یعنی شیطان ان کی نگاہوں میں ان کے افعال کو بڑا اچھا کر کے دکھاتا تھا۔ جو بدکاری میں تھے وہ اس کی لذت کی وجہ سے اس کے اندر مشغول تھے، جو ڈکیتیاں کرتے تھے وہ مال جو ہے وہ حاصل کرنے کے چکر کے اندر تھے، تو شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے اچھے کر دیے، مزین کر دیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ قارون، فرعون، حامان، یہ سارے کے سارے وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہوئے۔ اور کس کس طرح عذاب آیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے سب کو ان کے گناہوں پر پکڑا، ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ کی وجہ سے پکڑا۔ اب کسی پر تو یہ عذاب آیا، فرمایا کہ ہم نے اس پہ پتھر ڈالے، کسی پر یہ عذاب آیا کہ کسی چیخ نے اس کو آ کے پکڑ لیا، کسی پر یہ عذاب آیا کہ اسے زمین کے اندر دھنسا دیا گیا، کسی پر یہ عذاب آیا کہ اسے پانی کے اندر غرق کر دیا گیا۔ تو یہ مختلف انداز کے اندر عذاب تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، کہ اللہ کی یہ شان نہیں تھی کہ اللہ ان پر ظلم کرے، لوگ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ یعنی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر ظلم نہیں کیا کہ ان کو جو ہے بغیر کسی گناہ کے ان کو سزا دے دی، بلکہ ان لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا جس کے نتیجے کے اندر یہ تباہ و برباد ہوئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ مکڑی کے جالے والی مثال جو ہے بیان فرمائی کہ ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے سوا اوروں کو اپنا مالک بناتے ہیں، فرمایا کہ مکڑی کی طرح ہے، مکڑی کی طرح ہے، اس نے جالے کا گھر بنایا، اور بے شک سب گھروں سے کمزور گھر ہے مکڑی کا گھر اگر لوگ جانتے۔ تو یہ مراد یہ کہ مشرکین جو ہے وہ اپنے شرک کے کو ایک بڑا پھیلا ہوا اور بڑا اپنے آپ کو ایک بہت بڑی چیز سمجھتے ہیں اپنے اس اعمال کو، لیکن اصل کیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ شرک کا جال اگرچہ بڑا پھیلا ہوا اور ہر کام کے لیے جدا جدا بت بھی بنا دیے اور بڑا کچھ ہو رہا ہے، لیکن جیسے مکڑی کا گھر اس کا جالا کمزور ہوتا ہے، دکھنے میں پھیلا ہوا لیکن ایک انگلی بھی اگر مار دیں یا ایک تنکا بھی اس کے اوپر پھینک دیں تو وہ بالکل ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ان کا شرک ہے کہ جب حق کی دلیل اس کے مقابلے میں آتی ہے تو یہ بے جان ہو کر بالکل جو ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے ان کا سارا شرک کا نظام۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نماز کی فضیلت بیان فرمائی اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، بے شک نماز منع کرتی ہے بے حیائی اور بری بات سے، اور بے شک اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا مسلسل آیات کے اندر تذکرہ کیا، پھر کافر جو عذاب میں جلدی مچاتے تھے کہ جو عذاب ہمارے اوپر لانا ہے لے آؤ، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بیان کیا اور فرمایا کہ ان پر عذاب آئے گا اور اچانک آئے گا، اور جب آئے گا تو پھر ان کو اس کی کوئی خبر نہ ہوگی۔ اس کے بعد پھر فرمایا کہ یہ عذاب ان کو اوپر سے نیچے سے ہر طرف سے ڈھانپ لے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جانوروں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ زمین پر کتنے ایسے جانور ہیں جو اپنی روزی اپنے ساتھ نہیں رکھتے، جیسے ہم کبھی سفر کریں تو ہم اپنے ساتھ اپنی روزی لے کے چلتے ہیں، جانور دنیا جہان میں چلتے ہیں اپنی روزی اپنے ساتھ لے کر نہیں چلتے، اللہ انہیں روزی دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ انہیں بھی روزی دیتا ہے اور اے لوگوں تمہیں بھی روزی دیتا ہے، لہذا توکل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پر ہی کرو، اسباب اختیار کیے جائیں، لیکن اسباب اختیار کرنے کے ساتھ حقیقی رازق جس کو مانا جائے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں بیان فرمائیں، اس کے بعد دنیا کی حقیقت بیان فرمائی، وما هذه الحياة الدنيا الا لهو ولعب، دنیا کی زندگی تو نہیں مگر کھیل کود، اور بے شک آخرت کا گھر ضرور وہی سچی زندگی ہے، کیا ہی اچھا تھا اگر لوگ جانتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کا بیان فرمایا کہ جب کبھی سمندر میں ہیں، کشتیوں میں سفر کر رہے اور کشتی ڈوبنے لگتی ہے تو پھر خدا کو پکارتے ہیں، اور جب ان کو نجات مل جاتی ہے اور اپنے گھروں میں واپس آتے ہیں تو پھر دوبارہ شرک میں پڑ جاتے ہیں۔ تو جب مصیبت پڑی تو خدا کو یاد کیا، اور جب مصیبت ٹل گئی تو پھر خدا کو بھلا دیا. یہ مشرکوں کا طرز عمل. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجاہدے کا تذکرہ کیا. مجاہدہ یعنی کوشش کرنا، ہمت کرنا. فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبولنا، اور جنہوں نے ہماری راہ میں کوشش کی ضرور ہم انہیں اپنے راستے دکھا دیں گے. یعنی جو اللہ کے راستے میں کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے. اس کے بعد سورۃ الروم ہے. سورۃ الروم کے اندر رومیوں کا تذکرہ ہے کہ رومیوں کا جو ہے وہ ایران کی سلطنت کے ساتھ جو ہے وہ آپس کے اندر جنگ جاری تھی کسرا کے ساتھ. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس میں غیب کی خبریں جو ہے وہ روم کے حوالے سے، رومیوں کے حوالے سے بیان کی گئی ہیں. تو اس مناسبت سے اس کا نام سورۃ الروم. یہ سورۃ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں 60 آیتیں ہیں اور 6 رکوع ہیں. فرمایا کہ رومی مغلوب ہوئے قریب کی سرزمین میں، لیکن اپنی مغلوبی کے بعد یہ دوبارہ غالب آ جائیں گے چند سالوں کے اندر. یہ اللہ تعالیٰ نے غیب کی خبر دی. یعنی کسرا کے لشکروں نے رومیوں کو شکست دے دی، رومی مغلوب ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے غیب کی خبر ارشاد فرمائی کہ کچھ عرصے کے اندر اندر، کچھ سالوں کے اندر رومی دوبارہ غالب آ جائیں گے. اور وہ غیب کی خبر سچی ثابت ہوئی کہ اسی طرح ہوا کہ کچھ سالوں کے اندر اندر ہی رومی دوبارہ ایرانیوں کے اوپر غالب آ گئے. تو یہ قرآن پاک کی حقانیت کی آیت بھی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تفکر کا فرمایا، تفکر کہ لوگ اپنی ذاتوں کے بارے میں کیا تفکر نہیں کرتے. ایک تو مطلب یہ ہے کہ اپنے دل کے اندر سوچیں، کیا سوچیں اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہو، اور ایک یہ ہے کہ خود اپنی ذاتوں کے بارے میں بھی تفکر کریں. اللہ تعالیٰ نے جو آسمان و زمین کو پیدا کیا اس کے بارے میں تفکر کریں. اسی طرح لوگ جو زمین میں چلتے پھرتے ہیں، تو جب ان بستیوں پر گزریں، جو بستیاں کبھی بڑی طاقتور تھیں، بڑی شاندار تھیں، لوگ بستے تھے، انسانی آبادیاں تھیں، باغات تھے اور بہت کچھ تھا، لیکن اللہ کے عذاب کی وجہ سے وہ تباہ و برباد ہو گیا، تو لوگ اس پر غور کر کے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈریں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی حمد اور اپنی تسبیح بیان فرمائی اور اپنی قدرت کا بیان کیا، اور اس کے بعد اپنی نشانیاں بیان کی، اور نشانیوں کا بیان ان الفاظ کے ساتھ فرمایا کہ اللہ کی نشانیوں سے یہ ہے، اللہ کی نشانیوں سے یہ ہے، اللہ کی نشانیوں سے یہ. اب وہ کیا کیا چیز ہیں؟ فرمایا کہ اللہ کی نشانیوں سے ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا اور دنیا بھر میں پھیلا دیا. یعنی آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا ہوئے، پھر انسان بنتے گئے اور پوری دنیا کے اندر پھیل گئے. فرمایا اللہ کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری ہی جنس سے تمہارا جوڑا بنایا، یعنی مردوں سے عورت کو پیدا کیا، کہ آدم علیہ السلام سے ان کا جوڑا بنایا، اور تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو. پھر میاں بیوی بی کے درمیان اللہ تعالیٰ نے محبت رکھ دی، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی. پھر آسمان و زمین کی پیدائش، یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانی. پھر سارے انسان جو ہیں وہ انسان ہیں، لیکن ان کی زبانیں مختلف ہیں، ان کے رنگ مختلف ہیں، حالانکہ سب آدم کی اولاد ہیں، لیکن اس کے باوجود زبانیں مختلف ہیں، رنگ مختلف ہیں. فرمایا یہ بھی اللہ کی نشانی. پھر رات اور دن میں، فرمایا کہ رات اور دن میں تمہارا سونا، کہ تمہیں نیند آتی ہے، یہ بھی اللہ کی نشانی ہے. کہ نیند جو ہے یہ بندے کو سمجھ نہیں آتی کہ نیند بتاتے خود کیا چیز ہے. اور تمہارا رزق تلاش کرنا، یہ بھی اللہ کی نشانی. پھر اللہ کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ بارش نادل فرماتا ہے، بادل بھیجتا ہے، اس میں گرج ہے، چمک ہے، اس سے پانی اترتا ہے، اس پانی سے مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، یہ سب اللہ کی نشانی ہے. پھر فرمایا کہ آسمان و زمین قائم ہیں اللہ کے حکم سے، یہ بھی اس کی نشانی. پھر فرمایا کہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہیں یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے. اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی ابتدا فرمائی اور وہی اسے دوبارہ بھی زندہ کرے گا، یعنی انسانوں کو قیامت کے دن دوبارہ بھی زندہ کیا جائے گا. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ ساری نشانیاں جو ہے یہ تمہارے لیے بیان فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی شان جو ہے وہ سب سے برتر ہے آسمانوں میں اور زمین میں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے شرک اور مشرکین کا جو ہے وہ رد اور ان کا طرز عمل بیان کیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی مزید نعمتوں کا تذکرہ کیا، جو اللہ تعالیٰ بارش کے ذریعے جو ہے وہ لوگوں پر اپنی نعمتیں فرماتا ہے. فرمایا کہ اللہ وہی ہے جو ہوائیں بھیجتا ہے، وہ ہوائیں ابھارتی ہیں بادلوں کو، پھر وہ ہوائیں بادلوں کو پھیلا دیتی ہیں آسمان میں جیسے اللہ چاہتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ ان بدلیوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، تو ان کے درمیان سے پھر بارش اترتی ہوئی تم دیکھتے ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت۔ فرمایا کہ فانظر الی آثار رحمت اللہ کیف یحیی الارض بعد موتها ان ذلک لمحیی الموتى وهو علی کل شیء قدیر۔ تو اللہ کی رحمت کے اثر دیکھو کہ اللہ تعالیٰ زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد کیسے زندہ کر دیتا ہے۔ بنجر زمین ہے، اس کے اوپر کچھ بھی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ بارش کے ذریعے اس زمین کو زندہ کر دیتا ہے، وہاں پر ہریالی ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کا فہم عطا فرمائے اور قرآن کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔
یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔